美味しかったと思う。絶対、絶対リコーディー。お手洗いに来る。で、それファイダーやってる子に、マリアのコアナシャンシャペンサーターミー、ラムトゥラレイキルハル。テレネケマムトゥバン。टहलने का मामूल था ना तो तशरीफ ले जा रहे थे सुबह को हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह साथ तो फिर अचानक हजरत हकीम उल उम्मत रुके और जेब से कागज और पेंसिल निकाला कलम और कुछ लिखा और जेब में रख लिया। अब पूछा कि मुफ्ती साहब मैंने क्या किया कि हजरत आपने कागज निकाला कलम से कुछ लिखा और रख लिया। कहा कि दिल पर एक चीज जो है मुझे बार बार याद आ रही थी जो मेरे दिल पर उसका बोझ था उसको मैंने उस बोझ को कागज पे मुंतकिल कर दिया और दिल को अल्लाह के लिए खाली कर दिया। कितनी बढ़िया बात है। और ये अल्लाह का क्या हाल होता है दिल का कि वो जो फरमाया कि پر دل سالے ہزارہ غم بود گرز باغ دل خلالے کم بود کہ ان کا تو تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر قوی اور ایسی ان کی روح اللہ کی ذات سے چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایک تنکا بھی اگر ان کے باغ قرب میں کم ہو جاتا ہے باغ کا باغ میں تنکے ہوتے ہیں گھاس ہوتا ہے اس کا ایک تنکا بھی اگر وہ نکل جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں ہزاروں غم پڑتے ہیں تو اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے لیے فارغ رکھو اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہمارے حضرت دامت برکاتہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو بے چین یہ ہے تعلق اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت اور جد و جہد اور عمل یہ سب جو ہے ہر شخص کو کرنا چاہیے اب کامیابی ہو یا نہ ہو کہاں تک پہنچے نہ پہنچے اس کے ہمیں اختیاری نہیں ہے نہ ہم اس کے مکلف ہیں ہم عمل کے مکلف ہیں عمل کیوں نہیں کیا پوچھا جائے گا مشقت کیوں نہیں اٹھائی جس کی طاقت ہم نے دی تھی وہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا جب طاقت بھی دی تھی حکم بھی دیا تھا والذین آمنوا اشد حب للہ یہاں اشارہ ہے خبر ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں ہماری محبت اشد ہے اشد کے معنی تمام تعلقات پر غالب ہو جائے غالب ہونے کا نام ہے مغلوب ہونے کا نام نہیں ہے اور یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باقی ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا غالب رکھنا ہے تعلقات تمام تعلقات رکھنے ہیں اگر تعلقات ہی نہ ہوں گے تو غلبے کا کیا مطلب کس چیز پہ غلبہ تعلقات کوئی ہوں گے تبھی تو اس پہ غالب کریں گے کوئی چیز اب ایک اکھاڑا ہے اس کے اندر ایک تین ساڑھے تین من کا پہلوان وہ گھوم رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے پہلوانی کے اور طاقت کے اور سامنے تو کوئی اس پہ ہے ہی نہیں تو غلبہ کس پہ پائے گا وہ تو تعلقات بات سمجھ میں آ رہی مشکل تو نہیں ہے تو تعلقات تو غالب اسی پہ کریں گے نا جب سامنے کوئی مقابل ہوگا تو یہ غالب رکھنا ہے اللہ کے اللہ تعالی سے تعلق کو غالب رہنا ہے تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی رہے اللہ کی محبت میں بے چین رہو تو ایسا تعلق ہو کہ جہاں اللہ کے حکم آیا چاہے اطاعت کا امر چاہے نہیں لیکن منع کہ یہ کام نہیں کرو تو ہر وقت اس جستجو میں لگے رہنا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ ہے اللہ سے تعلق ہے نا اور جہاں کرنے کا حکم ہے اب کوئی دوسری چیز اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے نہ بیوی بچے نہ مال و دولت نہ نوکری نہ کوئی کاروبار نہ کوئی دوستی نہ کوئی اپنی عیش و آرام کی چیز کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تمام تعلقات پر اللہ کا تعلق غالب رہے اشد حب للہ کی یہی مانے ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے بتلا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کی محبت اگر 51% بھی ہو جائے اور 49 دوسروں کی رہے, کام بن گیا, اشدوں میں آ گئے, اس لیے کہ غالب ہو گئے نا, 51 غالب ہو گیا تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. یہ نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا مطلقاً, نہ مال و دولت کو چھوڑنا, اور نہ کاروبار کو چھوڑنا, نہ نوکری کو چھوڑنا, بس غالب غالب رہنا ہے. تو 49 تو رہا نا, 51 اللہ کی محبت ہو گئے, کام بن گیا, اشد حب للہ میں آ گئے. اور اگر کم ہو گیا تو پھر وہ نہیں ہے نا, اب اس میں ترقی چلتی رہے گی, 51 سے 55 بھی ہو جائے گا, 60 بھی ہو جائے گا, انشاءاللہ 100% کی ہو جائے گا. 100% کیسے ہوگا؟ 100% سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو بیوی بچے گئے, اب تو بس مسجد ہی سنبھال لی, ایسا نہیں ہے, بلکہ دل سے اللہ کے ساتھ ہے. جس کو خواجہ صاحب نے بھی فرمایا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے, خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ہنسی بھی ہے لبوں کے ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. اور دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باپ خدا رہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باپ خدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا ہے. یہ ہے تعلق مان اللہ. السلام. ہم سب کھیل ہیں, دیکھو یہ لگا دیا ہے اور باس باس بھی لگایا ہوا ہے. ہم ہاں یہ کہاں غائب ہو گیا تھا, میں دیکھ رہا ہوں بار بار, جھنڈا سر میں وہ نہیں ہونا چاہیے. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. زمانہ تو آج کا ہی ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے, بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی تڑپ اور شوق اور ذوق بھی عطا فرمائے. لیکن ایک مفہوم اس شعر کا, حقیقت جو ہے اس شعر کی, وہ یہ ہے کہ ہمارا سفینہ جو بھٹک رہا ہے ادھر ادھر, اور کبھی اس کو اس کی حقیقت بھی حاصل ہو جائے کہ ہم قلب میں اپنے اللہ اور رسول کی محبت کو اس درجہ پا لیں, ہے نا, قلب سے جو ہے ہم فدا ہو جائیں. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اختر میرے قلب و جان ہے وہاں, اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے البرء مع من احب, کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. ایک صحابی نے فرمایا کہ 70 سال بھی مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چپکے رہو اور نفلی عبادات اور عبادات کرتے رہو, لیکن حشر ہوگا اسی کے ساتھ جس سے محبت ہوگی. اللہ وسلم یہ محبت کی قیمت ہے. اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, اس میں حضرت نے فرمایا یہی واقعہ کہ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کیا کہ متى الساعة, کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ ما اعددت لها, تمہیں جو شوق ہو رہا ہے قیامت کا, پوچھ رہے ہو کب آئے گی, انتظار ہے, تو کیا تم نے جمع کیا ہے, کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے, کمزور ہوں, فرائض واجبات سنت موقع ادا کرتا ہوں, کوئی نفلی اعمال زیادہ عبادات کثرت عبادت میرے پاس نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میرے قلب میں پیوست ہے, مضبوط. تو اس کی دلیل کیا ہے وہ تو یہ سن لیجیے کہ محبت کی دلیل کیا ہے. ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں ہی محبت ہے, میرے دل میں ہی محبت ہے, نعرے تو بہت لگتے ہیں, لیکن اس کی علامت کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے, جو میں نے عرض کیا کہ سارے تعلقات پر اللہ کا تعلق غالب ہو, تو جب اللہ کا حکم آ جائے اب اس حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہو, تو اس کو دل و جان سے وہ انجام دے گا. اور جہاں گناہ کا موقع ہے, نافرمانی کا موقع ہے, منع کی ہوئی بات اللہ کی, اس پر وہ جان دے دے لیکن وہ کام نہ کرے. یہ علامت ہے اس کی عشق و محبت کی کہ جان بھی فدا ہے لیکن محبوب کی مرضی کے خلاف ایک سانس بھی ہم نہ لیں گے. اگرچہ قیام نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر, اگرچہ تلاوت بہت زیادہ نہیں کر سکتے, تحمل نہیں ہے, ذکر و اذکار نہیں کر سکتے, حج بار بار نہیں کر سکتے, پیسہ نہیں ہے, عمرہ بار بار نہیں کر سکتے, پیسہ نہیں ہے, جسم میں جان نہیں ہے, لیٹے ہیں, لیکن یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے. کون سا کام؟ یہ کام نہ کرنا, وہ یہ ہے تقویٰ. بس تو یہ علامت ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیوست ہے, پیوست. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام فرمایا کہ البر ہو مامن حق, کہ ہر آدمی ہو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے استاد صاحب بھی, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو, غیروں کی نقالی میں بھی جو ہے بہت خطرہ ہے, غیروں کی نقالی سے بھی بچو, ان کے جیسا حلیہ بنانا, ان کے حلیے کو پسند کرنا ہی محبت کے خلاف ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے خوف کھانا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں ایک وہ زولو قبیلے کے ایک صاحب آتے تھے, مولانا موسیٰ صاحب, نو مسلم تھے, تو وہ ایسی اللہ نے ان کو جذب فرمایا اور کالے تھے بالکل, اور حضرت والا, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت للہ ایسی زبردست کہ وہ ہر کوئی حضرت والا کا غلام بن جاتا تھا, حسیر محبت ہو جاتا تھا. تو ایسی وہ رو رو کر یہ بات بیان فرماتے تھے حضرت کے مجلس میں کہ جو ہے غیروں کے حلیے اور ان کے طور طریقے کو دیکھ کر اگر تمہارے دل میں خوشی معلوم ہو تو تمہارے ایمان کو زبردست خطرہ ہے, اپنے ایمان کی خیر بنا. یعنی غیروں کا لباس, غیروں کا حلیہ, غیروں کے طور طریقے, یہ سب چیزیں, انگریزی بال اور کوٹ پتلون اور یہ سب چیزیں اگر دیکھ کے تمہیں خوشی معلوم ہو رہی ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنا, یہ محبت کے خلاف ہے. تو دل میں جس کی محبت گھسی بھی ہوگی تو وہ خطرناک ہے. تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا, اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بہت ڈرنا چاہیے. بہرحال شعر کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والے اعمال ہم کو نصیب ہو جائے. تو یہ اس طرح سے ہمارا سفینہ ساحل سے لگ جائے گا, کامیابی سے ہم کنار ہو جائے. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ, گور عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، دفینہ کے معنی خزانہ، گور عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ عشق کا دفینہ تو ہر انسان کو دے دیا، اپنی محبت کی چوٹ تو اللہ نے ہمیں شروع ہی سے، جب یہ جسم نہیں تھا صرف ہم روح کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے محبت کی چوٹ پہلے ہی لگا کے ہمیں بھیج دیا۔ دفینہ ہمارے اندر ہے، لیکن خزانہ جو دفن ہوتا ہے، جب اس کو کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کر کے کھودتا ہے، پھر اس میں سے خزانہ برآمد ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ابل پڑتا۔ تو یہ خزانہ بھی اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یا جو لوگ ہمارے راہ میں مشقت کریں گے، محنت کریں گے اور اپنی ناجائز ارمانوں کے خون کریں گے اور اپنے جذبات کو جو مرضی الہی کے خلاف ہے ان کو ٹھوکر ماریں گے، یہ بھی مجاہدہ ہے، تو اس مجاہدے کو کریں گے تو پھر وہ ہم کو پائیں گے۔ ان کی مرضی یہی ہے، تو اب بندے کا کام کیا ہے، ہر وقت ان کی مرضی پر فدا رہنا۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ کو یہی منظور ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، ارمانوں کا خون کریں، تو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو بے خون و پسینہ نہیں ملتا ہے، یعنی مجاہدہ کرا کے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ تم مجاہدہ کرو، پھر لنہدینہم سبلنا۔ یہ لام جو ہے یہ تاکید ہے، نفع اس میں لازم ہے کہ ضرور دیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور دیں گے اس میں اپنا، کیا دیں گے کہ ہمارا ہم اپنا راستہ اس کے لیے کھول دیں گے، جو ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ بھی مل جائے گا اور وصول بھی مل جائے گا، منزل سے ہم کنار بھی ہو جاؤں گے۔ گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ۔ اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں، اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ۔ اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ اے اشک ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے اشک ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔ آسی معنی خود گناہگار، گناہگار جب اللہ کی دربار میں روتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے ندامت سے، تو اس پر رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔
اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔ اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔
اب یہ دیکھیے کہ جو حضرت نے فرمایا، وہ عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، تو بھائی آدمی جب محنت کرتا ہے تو کسی کی رہبری میں راستہ معلوم کر کے تبھی تو محنت کرتا ہے نا۔ یہاں جواب
ہے، شرط کسی اہل محبت کی توجہ، اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ مانا کے مصائب رہے عشق میں اکثر مانا کے مصائب رہے عشق میں اکثر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ مانا کے مصائب رہے میں اختر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کئی شعر ہیں فرماتے تھے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم دم سے اپنے بچے کو اور فرمایا کہ اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین کی اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین کی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے فرمایا کہ جب اللہ کے لیے کوئی اپنے دل کو توڑتا ہے ایسی مثال فرمائی کہ جیسے کسی کے تین چار بچے ہیں اور ایک بچہ کمزور ہو گیا بیمار ہو گیا اب شامی کباب کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے اس بیمار بچے کو منع کیا ہوا ہے کہ بھائی اس کو ابھی کباب ہضم نہیں ہوگا نقصان کرے گا ابھی نہ کھائے پرہیز کریں اب یہ بچہ تین بچے تو کھا رہے ہیں بہت خوش ہو گئے اور اچھل رہے ہیں اور یہ دیکھ کے ان کو رو رہا ہے کہ مجھے تو منع کیا ہے تو یہ جو رو رہا ہے تو ماں اس کو کیسے اس کے آنسو پوچھتی ہے چمٹاتی ہے اپنے پاس اور اس کو اپنے آغوش میں لے کے کہتی ہے کہ بیٹا جب تو اچھا ہو جائے گا تو ہم تمہیں اس سے زیادہ خوب اچھی مزے مزے کی چیزیں کھلائیں گے تو اللہ کے لیے جو اپنا دل توڑ رہا ہے تو وہ مالک ہے دو جہاں وہ کریم مالک وہ رحیم مالک جو جس نے ایک حصہ اپنی رحمت دنیا میں بھیج کر تمام بنی آدم تمام مخلوقات کو ایک دوسرے کے لیے مجبور محبت کر دیا ایک حصہ رحمت سے تو اور 99 حصہ ان کے پاس ہے ان کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے لیے کوئی دل اپنا توڑتا ہے تو پھر وہ ان کی رحمت کی آغوش میں کیوں نہ وہ چپکا لیں گے کیوں نہ اپنے ساتھ اس کو چپکا لیں کیوں نہ قدر کریں گے پھر اللہ تعالیٰ
مانا کے مصائب رہے عشق میں اکثر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سکینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ
یوم آزادی منایا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی اس کا ایک حد تک اہتمام کیا ہے لیکن بھائی آج کل جو یہ نئی نئی چیزیں ہر چیز میں ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور ہر موقع کو موقع میں حد سے بڑھ جاتے ہیں بچوں میں بھی یہی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ باجے اور گانے اور ترانوں کے اندر موسیقیاں پھر یہ جو کو کیا کہتے ہیں چیزیں جو یہ پہننے والی ہوتی ہیں یہ ٹی شرٹیں بک رہی ہیں جھنڈے کے رنگ کی اور تو اور وہ لڑکیوں کے لباس بھی اسی رنگ کے بن رہے ہیں یہ سب رسومات ہیں اور رسٹ بینڈ اور ایسی کیپ اب تو کیپ بھی وہ آنے لگی ہے جو وہ والی ہوتی ہے انگریزوں والی اس کا ایک خاص نام ہے ٹی کیپ بتا رہے ہیں بھائی. اور ایک اور ہے نا چاروں طرف سجا بنا ہوا ہوتا ہے, ہیڈ جسے کہتے ہیں, تو وہ ہیڈ بھی بنا ہوا ہے. تو کس قدر یعنی ہماری مسلمانوں کی پستی کا عالم ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں خبر کہ یہ انگریزوں کی نقالی جھنڈا بنا ہوا ہے لیکن کفرستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے, باجے بجا رہے ہیں کفرستان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا جشن آزادی ہے؟ کس بات کا آزادی ہے؟ اسلام سے آزادی ہے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ تو اسلام سے آزادی معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کوئی ہمارا دین مذہب کچھ نہیں ہے. بنانے والے تو بنا دیتے ہیں چیزیں, ہم معلوم نہیں کہ ہمیں کیا معلوم کسی ہندو نے یہ بنایا ہو, کسی عیسائی نے بنایا ہو یہ باجے وغیرہ. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو بھونپوس اور یہ بجا رہے ہیں آج کل, تو کل سے ہمارے سوسائٹی میں بھی ایک بچہ بجا رہا ہے. تو میں نے اس کو آج ایسی پیار سے کہا, میں نے کہا میں سمجھا میرے محلے میں کوئی گدھا آ گیا, ایسی بہن ہے کسی آواز وہ اس کی ہے. میں نے کہا مجھے تو ایسا لگ تو بےچارا بھاگ. تو ایسی آواز میں نے تو سنا ہے کہ وہ کرکٹ کا میچ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ تماشائی لوگ یہ بجاتے ہیں جب کوئی آؤٹ ہوتا ہے یا جب کوئی وہ کسی کی وہ ہوتی ہے نا کرکری ہوتی ہے اس وقت بجانے کے لیے ہوتا ہے. ایسی مقروض سی آواز ہے نا اس کی, تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے شادیاں میں تو نہیں بجا سکتا, نکاح میں تو نہیں بجا سکتا ہے سب بینک آواز. تو یہ سب چیزیں فضول ہیں. بس ہمارے بزرگوں نے اتنا ہی اہتمام کیا کہ بھائی گھنٹا لگایا, اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ اپنے کپڑوں میں علامت ہی یہ بیج لگا لیا کہ ہم بھی اپنے یہ اسلامی مملکت ہے, الحمدللہ اسلام کے لیے بنا اور اسلام ہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی. اس سے متعلق ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی زبردست بیان بھی ہے اسلامی مملکت کی قدر و قیمت کے نام سے. الحمدللہ سب کے پاس ہے ہی, تو وہ اس کو پڑھ لے دوبارہ تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ملک بنا ہے. پھر بھی الحمدللہ ہمارا ملک بہت 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 نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. یہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں, نماز ہو رہی ہے, دین کا بہت بڑا حصہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. باقی یہ اس رنگ کی چوڑیاں جس کی جو مرضی آنا ہے وہ اس میں وہ رنگ ڈالا اور وہ اس سے منسلک کر دیا, یہ دین نہیں ہے بھائی. اس چیز کو ہمیں بالکل یعنی سختی سے اس کا کیا وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بالکل نہ خریدیں, نہ بچوں کو پیسے دیں اس چیز کے, بس جھنڈا خریدیں اور اپنا یہ پیج لگا لیجیے ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ وہ پروگرام جشن آزادی کے کرنا اور اس کے اندر خرافات کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہر چیز کو اس کی حد میں رہنا چاہیے. اصلاح اخلاق میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ توکل سے متعلق تفویض اور دعا کا اجتماع, یہ ایک بار پھر پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ اخلاق حمیدہ کے اس رسالے کا آخری حصہ ہے. تفویض اور دعا کا اجتماع. حضرت فرماتے ہیں بعض بزرگوں نے غلبہ حال کے سبب دعا مانگنا بھی ترک کر دیا اور دعا مانگنا تسلیم اور تفویض کے خلاف سمجھا. تسلیم یعنی ہر حکم کو ماننا اور تفویض مانے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. مگر حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغلوب الحال معذور ہوتا ہے, یعنی کسی پر کوئی حال کا غلبہ ہو گیا اس غلبے کی وجہ سے انہوں نے دعا نہیں مانگی تو وہ معذور ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جیسی تکلیف ہمیں کرنی ہے. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں, اس سے مرمت بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس قدر قیمتی چیز ہے اور کیسی زبردست دولت ہے کہ اس کے لیے سلطنت کو قربان کرنا ہی آسان ہو گیا ان کے لیے, بلکہ انہوں نے اس کو خود سے دور کیا. کہ تو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم بھی گھر بار کو چھوڑ کے بتانا یہ تقلید کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو اور زیادہ کوشش اور محنت سے حاصل کرنے کے لیے یہ واقعہ حضرت نے بیان فرمایا، لیکن ان کی تقلید نہیں ہے واجب کہ ان کے جیسا عمل ہم کریں کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے جائیں، وہ مغلوب ہو گئے تھے اس لیے بتایا کہ اللہ کی محبت کیسی عظیم و شان نعمت ہے کہ اس کے آگے سلطنت کو بھی خاطر میں نہ لائے ہو. تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ قابل تقلید نہیں ہوتا کہ دعا نہ مانگنا، کہ وہ ظاہر ہے کہ جو کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اب ہم بندے کا کام تو ہر وقت تسلیم سر ہے پھر دعا کیوں مانگے، تو اس کا اشکال کا جواب حضرت فرما رہے ہیں. قابل تقلید نہیں ہوتا، قابل تقلید محقق اور غالب الحال ہوتا ہے. غالب عدل احوال رہو، غالب عدل احوال رہنا کمال ہے، یعنی ہر کام کو عین سنت کے مطابق کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی گڑ گڑا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تسلیم اور تفویض کس کے پاس ہوگا، کیا کمال نبوت تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دعا بھی مانگا کرتے تھے، گڑ گڑا کے مانگا کرتے تھے، الہام کے ساتھ مانگا کرتے تھے، یعنی اصرار کے ساتھ. اللہ ضرور ہمارے حضرت دعوت القاتم بھی دعا کے آخر میں سب اکثر فرماتے ہیں یا اللہ ضرور قبول فرما لیجیے، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، تین مرتبہ فرماتے ہیں یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے. کیا ہے کہ ارحا ہے، ان اللہ يحب الملحین بالدعاء، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں دعا کے اندر ارحا کرنے والے کو، اصرار. لیکن اب کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، قابل تقلید محقق اور غالب الحال ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ تسلیم اور تفویض کے ساتھ دعا مانگنا عین سنت ہے، اور ان کو اس طرح جمع کیا جائے کہ دعا تو عافیت کی مانگتا رہے مگر دل سے یہ ارادہ ہو کہ اگر قبول نہ ہوئی تو بھی میں راضی رہوں گا، یعنی جو حالات ہی پیدا ہوں اس پہ میں راضی رہوں گا. ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یعنی موافق حالات میں شکر سے اور ناموافق حالات پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہی رہتا ہے. دونوں راستے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کا دامن کیا ہے، نہیں ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے، بتاؤ خیر. مطلب یہ کہ ہماری ہمیشہ کی طرح پہلا مصرع میں بھول جاتی ہوں، اگلا حصہ یاد رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا، ان کا دامن تھاما پہلے تو یہی ہے، کچھ ایسا ہے کہ ان کا دامن تھاما اپنا دامن تھام کے، کچھ ایسا ہے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. چلو گزارا کر لوں بھائی. تو مقصد یہ ہے کہ مومن کسی حال میں نقصان میں نہیں رہتا. جو ہماری عام طور پہ یہ خیال ہے ہمارا کہ وہی کافر تو خیال پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ خیال بڑا خطرناک ہے کہ کافر تو بڑی نعمتوں میں، بڑی دولت میں ہے، بڑی عیش و عشرت میں، بڑی ترقی بھی ہے ان کے یہاں اور امن و امان بھی ہے، لیکن وہ بیچارے جانتے نہیں کہ یہ جو کلمہ ایک دولت اللہ نے مسلمان کو دے دی ہے تو یہ کیا عظیم الشان نعمت ہے. ارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اب دنیا سے کیا مراد ہے، تمام تر ترقیات، تمام تر دولت جو بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے جو کچھ بھی ہے، سب کی سب اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھ کے لالچ اور حرص کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوست دشمنوں کو ایش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درجے دل دیا. کام کی چیز تو ہمیں دے دی انہوں نے، بیکار چیز ان کو دے دی. اب آپ بیکار چیز، کام کی چیز چھوڑ کے بیکار چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دشمنوں کو ایش آب و گل دیا، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا اور ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ہم طوفانوں میں بھی آرام سے مزے سے ہیں, آرام محض آرام نہیں بلکہ مزے میں ہیں, اور اس مزے میں ہیں کہ دونوں جہان کا مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس مزے میں ہیں. بہرحال فرمایا کہ ان دونوں باتوں کو یعنی تسلیم اور تفویض کو دعا کے ساتھ اس طرح جمع کرنا چاہیے کہ دعا تو عافیت کی مانگ کر رہے مگر دل سے ارادہ ہو کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو بھی میں راضی رہوں گا. ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے, چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی, یعنی موافق حالات میں شکر سے اور ناموافق حالات میں یعنی ہر مصیبت پر صبر کرنے سے بے بہا اجر ملتا ہے, اور اس اجر سے بڑھ کر بھی ایک دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, معیت, معیت الہیہ, معیت یعنی اللہ اپنا ساتھ نہ, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہوا. ناموافق حالات پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی نے کیا خوب فرمایا ہے, بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھنا ہے, کمال ترین حال یہی, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اکمل دیکھا ہے, بھاری مشکل, جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے, آسان دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان, توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب بہشت میں داخل ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اور دوا بھی نہیں کرتے, بس دوا کرنا بھی سنت ہے اور دوا نہ کرنا بھی سنت ہے. ہر شخص کے لیے ضعیف اور قوی کے لیے سہولت کی راہ ہے, مطلب یہ ہے کہ جو جھاڑ پھونک ناجائز ہے وہ نہیں کرتے. جھاڑ پھونک سے مراد یہ نہیں ہے جو قرآن پاک کی آیات سے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے جو پھونکنا ہے, جو ثابت بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے جھاڑ پھونک کرنے کی, جائز تو اس سے وہ کر سکتے ہیں, اس سے یہ مراد نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جھاڑ پھونک بھی بالکل نہ کرے, اور بدشگونی یہ ہے کہ مثلاً کسی, یعنی یہ ہمارے حضرت کا حال بھی تھا, حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے گلوں میں تلواریں نہیں, تعویذ نہیں ہوتے تھے, ان کے گلوں میں تو تلواریں ہوتی, ان کے اس زمانے میں کہاں تعویذ وغیرہ, ایسا تعلق معاملہ پیدا تھا ان کا, فیض نبوت سے ان کے پاس تھا. تو فرمایا کہ بدشگونی یہ ہے کہ مثلاً کسی کے چھینکنے یا کسی جانور کے سامنے سے نکلنے کو منحوس جانے اور وسوسوں میں مبتلا ہو جائے, البتہ نیک فال لینا جائز ہے, یعنی کوئی اچھے حالات پیدا ہو جائے اس سے نیک فال نکال دے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن نحوست کی باتیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جانور نکل گیا سامنے سے, کالی بلی نکل گئی یا بلی چیخ رہی ہے کچھ, اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر کے دروازے پہ اکثر بلا پیشاب کر دیتا تھا, تو ان کو بہت سے وہم ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے گھر میں کچھ بات ہے, کچھ اثرات ہیں, بلے ہی ہمارے عاشق کیوں ہیں, مگر اب الحمدللہ تک ان کا دل صاف ہو گیا, نکل گئے تھے ان سے. توکل کے بارے میں غلط فہمی, آج کل توکل کے معنی لوگوں نے یہ مشہور کر رکھے ہیں کہ سب تدابیر اور اسباب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, یہ مفہوم بالکل غلط ہے. شریعت نے جس توکل کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تدابیر اور اسباب جائز, اسباب جائز طرح پر اختیار کریں, پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کریں. تدابیر اور اسباب بھیگ کے پیالے ہیں, دیتا تو خدا ہی ہے, یعنی اسباب میں کامیابی حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. جو لوگ توکل کے معنی کر کے تدبیر سمجھتے ہیں, کیا وہ کھانے کے لیے منہ نہیں کھولتے, یہ بھی تو ایک تدبیر ہے, کھانا کھانا, منہ کھولنا چبانا, تو کیا وہ کھانے کے لیے منہ نہیں کھولتے اور پھر کیا کھانا چبا کر نہیں نکلتے, یہ بھی تو غذا معدے تک پہنچانے کی تدابیر ہیں. معلوم ہوا کہ یہ توکل کا مفہوم ہی نہیں ہے. اسی طرح روزی میں تاخیر سے طرحی تشویش بھی توکل کے لیے مضر نہیں. اب اگر روزی میں تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی بھی کام چاہ رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے, لیکن اس میں تاخیر ہے, ابھی نہیں ہو رہا, تو اس میں ایک تشویش سی پیدا ہوتی, کب ہوگا, کتنا ہوگا, کتنی روزی ملے گی, کیا ہوگا, تو یہ مضر نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف نہیں. توکل کے خلاف ہونے کے حالات سے شکایت پیدا ہو جائے گی, کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں ہوا. اسی طرح روزی میں تاخیر سے طبعی تشویش بھی توکل کے لیے مضر نہیں. حق تعالیٰ کے وعدہ رزق پر اعتماد کے باوجود چونکہ وقت اور مقدار متعین نہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کب ملے گی کتنی ملے گی, اس لیے کب اور کتنی روزی ملے گی اس میں اگر طبعی پریشانی ہو تو یہ طبعی بات ہے, بلکہ اس سے یہ نفع ہوتا ہے کہ دعا کی خوب توفیق ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ پر عقلاً اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے. یہ حال کا پیدا ہو جانا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اخلاص سے بھی اونچا کوئی مقام ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے یہ تفویض اور تسلیم و رضا کا. ہر حال میں اللہ تعالی سے راضی رہنا. بدنگاہی اور سینے کی خیانت اور اس پر تنبیہ اور بدنگاہی اور حسن پرستی کا علاج, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں بچوں کی اصلاح سے متعلق بھی حضرت نے تنبیہ فرمائی تھی کہ بچوں کی ہر وقت نگرانی رکھے, ورنہ بچپن خراب ہونے سے پھر علمی دولت سے محرومی لازمی ہو جاتی ہے. کم عمری میں پوری نگرانی ہو اور سنیما ٹی وی نیز غلط قسم کے لوگوں سے دور رکھتے ہوئے خدا کا خوف اور دوزخ کا عذاب بتایا جائے, اور کبھی کبھی بزرگوں کی مجالس میں بھی لے جائے, اور اپنے کم عمر بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنی نگرانی سے دور نہ کریں, اور کم عمری میں ان کو چھوڑ کر بغیر سخت ضرورت بیرون ملک کے سفر سے بھی احتیاط کریں, ورنہ باپ کی دوری سے بچے بہت جلد آزاد ہو جاتے ہیں اور محبت کی تربیت سے بے قابو ہو کر ماں کی تربیت سے بے قابو ہو کر آوارہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی اولاد کے نیک ہونے کی خوب الحاق سے دعا کرتے رہیں, اور یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. ربنا حب لنا, یعنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, قعدہ اخیرہ میں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور بچوں کو مختلف جائز اور مباح کاموں میں مصروف رکھا جائے, مصروف زندگی شیطانی چکروں سے اکثر محفوظ رہتی ہے. اور بالغین کی اصلاح کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ ذکر اللہ کا معمول بنا لیا جائے, کوئی بزرگ بستی میں ہو ان سے مشورہ کر لیں, ورنہ درود شریف اور جو اذکار لکھے ہیں جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معمولات یومیہ, اس میں چار تذبیحات بتائی گئی ہیں, سب کو معلوم ہی ہیں. کچھ تلاوت قرآن پاک اور اشراق اور اوابین اور تہجد کا معمول بھی کر لیں. اگر آخر شب آنکھ نہ کھلے تو بعد نماز عشاء وتر سے قبل دو یا چار رکعت نفل بنیت تہجد پڑھ لیں. اور اسی میں ہمارے حضرت نے سکھایا کہ تہجد کی نیت کے ساتھ ساتھ ہم صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں, ایک ہی نماز میں تینوں نیتیں کر سکتے ہیں اور زائد نیت بھی کر سکتے ہیں. ذکر و تلاوت اور نوافل کے اہتمام سے قلب میں نور پیدا ہوگا, نور حق نار شہوت کو ٹھنڈا کرتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس کی آگ اللہ تعالیٰ کا نور ہی ٹھنڈا کرتا ہے. ایک ضروری تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کر کے اس تقاضے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لینے سے یہ تقاضا اور خواہش کم ہو جائے گی. یہ سب دھوکہ ہے. ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے, صرف تھوڑی دیر کو کمی ہوتی ہے, پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسا پیشاب تہخانے کو پیشاب سے دھو کر آدمی سمجھے کہ تہخانے کی گندگی کم ہو جائے گی. ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی بات نہیں ہو سکتے, اس لیے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں. اگر کبھی مغلوبیت ہو اور نگاہ خراب ہو جائے تو کم از کم چار رکعت نفل اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور خوب الحاق سے توبہ کریں. جب طبیعت میں گناہوں کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لیں اور خوب دعا کریں, دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر حق تعالیٰ سے خوب پناہ مانگیں, اور اچھے کاموں میں یا مباح اور جائز کاموں میں مصروف ہو جائیں, یا کسی اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلا لیں, یا بیوی بچوں کے لیے سودا ضروری کاموں میں لگ جائیں. اس طرح نفس کا دھیان, اصل بات یہ ہے کہ نفس کا دھیان بٹانا ہے, نفس کا دھیان اور خیال کی تیزی اور میلان کمزور ہو کر مغلوب ہوتے ہوتے کل عدم ہو جائیں گے. یہ جب ہو جائیں گے جب پوری محنت کر کے اور اس گناہ سے بچا جائے. بچنے کی پوری طاقت اللہ نے دی ہے تو اس کوشش کو استعمال کرے, ساتھ میں یہ اعمال کرے, یعنی کچھ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے اور جائز کاموں میں لگ جائے. یہ نسخہ بڑا ہی کام کا ہے, اس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظم بھی کر دیا ہے اور سب حضرت حکیم الامت کے ارشادات ہیں. یعنی گناہ کرنے کا تقاضا جب پیدا ہوتا ہے تو آدمی ہمت چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو روک لے تو پھر یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. یعنی گناہ کر بیٹھو گے تھوڑا دیر رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی, تھوڑی دیر کسی جائز کام میں لگ جاؤ تو یہ سب رفع ہو جاتا ہے. اس مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے, اپنی طرف سے تمام عمر یہ غم برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. عاشقی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر خواہش نفسانی کی گردن رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرنے دے, اور نفس کو گناہ نہ کرنے سے اور آنکھوں کی حفاظت سے جو بھی تکلیف ہو خوشی خوشی برداشت کرے. یہ جہاد اکبر کا شہید ہے, اگرچہ زندہ ہے مگر باطن میں اس کی شہادت کا بازار گرم ہے. تیرے حکم کی طرف سے ہوں میں بسمل, شہادت نہیں میری ممنون خنجر. ایک مرتبہ کافر کی تلوار سے شہید ہونا آسان ہے مگر اس جہاد اکبر سے نفس کو تمام عمر اپنی بری خواہشات پر حکم الہی کی تلوار کھانی پڑتی ہے. کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے, نہ مر جانا ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے. آئے پرواہ, ابھی یہ جاری ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو پورا کر لیں گے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, یہ آ گیا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے دوڑو, ہاتھ میرے دونوں نکلے کام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك بأن الفرحان لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمع عطا فرما دیجئے. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے, تمام مسائل کو حل فرما دیجئے, ہمیں حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو اپنے کرم سے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت مودت سے رہنے کی خاندانوں میں جوڑ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے, اور اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ جو بھی جائز حاجات ہماری ہیں اے اللہ آپ اپنے کرم سے تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے, ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. اور اللہ سب سے بڑی حاجت کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں ایک الہی میں تجھ سے طلبگار تھے کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. ہیں تو ہم آپ ہی کے لیکن نفس و شیطان کے چکر میں ہم پھٹکے پھر رہے ہیں, ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں, ٹھوکرے بھی کھا رہے ہیں لیکن عقل نہیں آ رہی. اے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیجئے, اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ اپنا بنا لیجئے, ایسا جذب فرما لیجئے کہ نفس و شیطان کتنا بھی کھینچنا چاہیں اے اللہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں. اے اللہ جو آپ کا کھینچا ہوا ہوگا, جو آپ کا جذب کیا ہوا ہوگا, کائنات کی کوئی طاقت اور کائنات کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتی. اے اللہ بس آپ ارادہ فرما لیجئے, ہمیں جذب فرما لیجئے, اور ایسا جذب فرما لیجئے کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے, ہمارے گھر والوں کو بھی یہ دولت عطا فرمائیے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ دولت عطا فرمائیے, حاضرین کو, حاضرات کو, تمام دوستوں, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمین و مسلمات کو اے مالک کریم جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ ہر آدمی ہم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کرے تو یہ سب کی دعا سب کو لگ جائے گی. یہ دین کی ہوشیاریاں ہوتی ہیں, کمانے کی ہوشیاریاں ہوتی ہیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ایسی دعا سکھا دی کہ ہم میں سے ہر ایک کے دوسرے کے لیے سب کے لیے دعا کرے تو سب کی دعا سب کو لگ جائے گی, اور دعا کرنے کا ثواب الگ ہوتا ہے اور حاجت براری الگ ہو جاتی ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہر دعا کو قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.